بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے ہوا. سورہ احقاف قومیات کی سلطنت تھی, ان کی تباہی اور بربادی بہت بڑی بات تھی. سورہ احقاف, احقاف قومیات کی دارالسلطنت تھا, اس کی بربادی کا چونکہ اس میں تذکرہ ہے اسی نسبت سے سورت کا نام احقاف ہے, جس کے آغاز میں اللہ کی توحید ہے, غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کی گمراہی کا تذکرہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں, پکاریں تو ان کی فریاد بھی نہیں سن سکتے. کل قیامت میں ان کے معبودان باطلہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے. اللہ کا رسول دنیا میں آنا کوئی انوکھی اور اجنبی بات نہیں, رسولوں کا ایک تسلسل کا ایک حصہ ہے. محمد رسول اللہ بھی اسی میں سے ایک رسول ہیں. اور پھر اللہ کی کتاب کے بارے میں سحر کہنا, جادو کہنا, لو تم اس جیسی کوئی کتاب, قرآن کی طرف سے چیلنج ہے, کوئی ایسی کتاب لے کے آؤ. پھر کفار کا یہ خیال کہ یہ غریب فقیر مزدور لوگ اس شخص کی بات مانتے ہیں, اگر کوئی عقل کی بات ہوتی تو ہم سے یہ آگے اس راستے میں نہ بڑھتے, ہم سے آگے سبقت نہ کرتے, اگر کوئی عقل کی بات ہوتی. پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا, جو دین پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پہ خوف اور غم کوئی نہیں ہوگا. پھر وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے, وہ ماں باپ کی فرما بردار ہے وہ اللہ سے فریاد کرتی ہے, اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں میں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, میری اولاد کو بھی اللہ اپنا فرما بردار بنا, میرا ایمان میرا خاتمہ اسلام پہ فرما. دوسری نافرمان اولاد ہے, ابا اسے سمجھائیں باپ اسے سمجھائیں تو وہ جی بجبی ہوتا ہے, باپ سے کہتا ہے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے, کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں, عقل میں نہ آنے والی. پھر اس نافرمان اولاد کا تذکرہ فرمایا, اس کی بربادی کا. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے, اللہ رب العزت نے اسے ان کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, سخت گرمی کی شدت ہے, امید لیے بیٹھے کوئی رحمت کی بارش ہو, بادل آسمان پہ آتے ہیں, یہ ساری قوم بادلوں کے نیچے آ جاتی ہے, تند و تیز ہوا چلتی ہے, یوں لگتا ہے جیسے فضاؤں میں کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں. اس پوری قوم کو اللہ نے فضا میں اڑا دیا, یوں فضا میں لگ رہا ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں, اللہ نے اوپر سے زمین پہ پٹخ دیا. اس قوم کی اس ہلاکت کا تذکرہ ہے, فرمایا اس کے برات بربادی کے نشان آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے, صبح کا نماز ایک وادی میں پڑھا رہے, قرآن کی تلاوت کر رہے, جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنا, اپنے دوستوں سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, یہ عجیب کوئی کلام پڑھ رہا ہے. قریب ہوئے, اللہ کا کلام سنا, ایمان لے کے آ گئے. ایمان لانے کے بعد اپنی بستی والوں سے کہا, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, اللہ کے رسول کی خبر ہم نے سنی ہے. پھر فرمایا, جو اللہ کے دائی کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی سلطنت سے کہاں نکلے گا, اللہ کی پکڑ سے کیسے بچے گا, جو اللہ کائنات کے بنانے میں نہیں تھکتا وہ دوبارہ پیدا کرنے میں بھی وہ پوری طور پہ قدرت رکھتا ہے. کافروں کو جب جہنم میں پیش کیا جائے گا انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے, وہ کہیں گے ہاں قالوا بلا اب ہم نے دیکھ لیا. پھر اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین ہے, صبر کیجئے, اولو العزم انبیاء رسول صبر ہی کیا کرتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دو طبقوں کا تذکرہ ہے, اللہ کے ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا. جب دنیا میں دونوں طبقے رہیں گے تو مار کا میدان بھی گرم ہوگا, میدان کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا. کفار کے ساتھ مقابلہ ہے, اللہ نے اہل ایمان سے کہا پکڑے جائیں تو ان کے گردنیں کاٹو, پھر حکم فرمایا چاہو تو احسان کر کے انہیں رہا کر دو, چاہے اپنے قیدیوں کے بدلے میں انہیں چھوڑ دو, چاہے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا تم اللہ کی مدد کرو, کیا مطلب, اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرو, اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا, اس لیے کہ تم اس ذات کی خاطر لڑ رہے ہو, اللہ کی اس خاطر جان اس ذات کے لیے آگے میدان میں ہو جو تمہارا حقیقی مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل جنت کے لیے اللہ نے جنت کا مسکن بنایا ہے، جس نے دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہریں ہیں، ہر قسم کے پھل وہاں انہیں میسر ہوں گے۔ کیا یہ مسکن اور ٹھکانے والے ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی غذا گندا خون اور گندی پیپ ہوگی، اور وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب وہ پئیں گے تو اندر کی آنتیں بھی باہر آ جائیں گی؟ کیا دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، کہا کرتے تھے اللہ تیرے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں، جب ایسی آیتیں اترتی تو ایسا لگتا ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، دنیا سے محبت ہے، موت سے ڈر لگتا ہے۔ اس قوم کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس میں حق موجود ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں؟ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، حکم دیا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر اللہ کی خاطر نہیں قربان کرو گے اپنی زندگیاں، صلاحیتیں، مال، تو اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ اللہ کی دین کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر سورہ فتح ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری کا تذکرہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ اب مدینہ سے مکہ جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کریں گے۔ نبی کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تیاری کرو، عمرہ کرنا چلتے ہیں۔ 1400 سے 1500 افراد کی ایک تعداد، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر مکہ اور مدینہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، بشر بن سفیان آ کے خبر دیتا ہے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آگے مشرکین آپ کے لیے جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آگے آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے منظم فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارت کے بھیجا اور پیغام دیا کہ مکہ والوں سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم تو صرف بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ حضرت عثمان کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ ان مشرکین نے عثمان کو شہید کر دیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت مدینہ کی ساری اسلامی قوت تھی، مدینہ کی ساری اسلامی قوت میرے نبی کے ساتھ اس وقت حدیبیہ پہ موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور فرمایا کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے؟ ہاں میرے عزیزوں، مسلمان قوم میں میرا نبی اپنے اس طرز عمل سے بتا رہا ہے، مسلمان کا ایک ایک آدمی قیمتی ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت، امت مسلمہ کا بہت قیمتی ہے، کافر کو کیا ہمت اور جرت کہ مسلمانوں کے گردنوں سے اور مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے کھیلے؟ یہ تو اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی اپنی گلیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہیں رہا، اور مسلمان نوجوانوں سے اس کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں، ان کی حیا اور عفت محفوظ نہیں رہی، تب کافر کو ہمت ہوئی ہے مسلمانوں کے گردنوں سے کھیلنا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے کھیلنے کی، یہ جرات تب ہوئی ہے، ورنہ مسلمان قوم کے ایک ایک فرد بہت قیمتی ہوا کرتا تھا۔ میرا نبی کا طرز عمل تو یہ ہے، جب انہوں نے خبر ملی میرے نبی کے کہ عثمان شہید ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اسلامی قوت کو اکٹھا کیا، اگرچہ نہتی ہے، طاقت، وسائل، جنگ کے سامان، سادو سامان کچھ بھی نہیں ہے میرے نبی کے پاس، لیکن غیرت، غیور، حمیت اسلامی، یہ میرے نبی کے صحابہ اور نبی کے اندر جوہر موجود تھا، اور اسی کو امت کے اندر تقسیم کرنا چاہ رہے تھے اور امت کو سبق دینا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کا ایک ایک مرد بڑا قیمتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اللہ کو یہ بیعت اور یہ ان کی نذرانہ، اللہ کی خاطر جان کا نذرانہ دینا، اس پر بیعت کر لینا اتنا پسند آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، لیکن ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، میں بھی بیعت کر رہا ہوں۔
ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب پر میرا ہاتھ ہے. اور ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، یہ جتنے دو لوگ سرفروشی کے لیے بیعت کر رہے ہیں کہ جان دے دیں گے نبی کی حکم کی خاطر جان دے دیں گے، اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اس ساری جماعت سے اللہ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، جو کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا. منافقین بغلے مچا رہے تھے کہ مسلمان مکہ جا رہے ہیں، وہاں ان کے پاس منظم فوج ہے مشرکین کے، مسلمان بچ کے نہیں آئیں گے، بہانے بنا کر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، بغلے بچا رہے تھے، پھر واپس آ کر بہانے بنانے لگے. اللہ نے ان کے نفاق کا تذکرہ فرمایا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا تذکرہ اور ان کی رضات کی خوشخبری قیامت تک آنے والے مسلمان کو سنا دی. اور اللہ نے اہل ایمان کو سبق دیا، صحابہ کی اپنی بشری کمزوریوں کا تذکرہ زبانوں پہ، قلم پہ، تحریر میں نہ لایا کرو. جب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، تمہیں کس نے کہہ دیا صحابہ کے درمیان حکم بنو اور ان کی کمیاں اور کمزوریاں تلاش کرو، کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ جب اللہ نے صحابہ کی عظمت کا اعلان قرآن میں فرما دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، ان کی بشری کمزوریوں کو بھی میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے میرے نبی کے صحابہ کی کوئی ایسی کمزوری کا تذکرہ زبان پہ لائے، تحریر پہ لائے، جس سے ان کے احترام اور عظمت میں کمی آئے. یہ اللہ کا نبی فرما کرتے تھے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، زبان پر گندی زبان بولتا ہے، گندی قلم چلاتا ہے، ان پر میرے فرشتوں کی لعنت ہے، ان پر میری اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، ایسا تذکرہ فرمایا. صحابہ کی عظمت کے تذکرہ کے بعد پھر اللہ نے فوراً جو دوسری فتح دی خیبر کی شکل میں، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کہ آپ کی خواب سچی ہے، لیکن ابھی نہیں، آپ کی خواب ضرور پوری ہوگی، آپ ضرور بیت اللہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، ایک وقت آئے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی اپنے نبی کو کہ آپ کا دین غالب ہو کے رہے گا، آپ کا دین غالب ہو کے رہے گا. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم اور مہربان ہیں، اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان، پھر سورہ حجرات کا تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان کو آداب ادب سکھائے، آداب زندگی سکھائے، اخلاق سکھائے، اور فرمایا اپنے نبی کا ادب کرو، عام آدمی کی طرح اپنے نبی کو مت پکارو، نبی کے سامنے با آواز بلند گفتگو نہ کرو، میرے نبی کے سامنے ادب کے ساتھ رہو، بات کرنے بھی ہو تو زبان کے اندر نرمی پیدا کرو، آہستہ آواز سے اپنے نبی کے سامنے بات کرو. پھر صحابہ کی پھر عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کا امتحان ہر جگہ لیا، دولت کے ڈھیر بھی دیے، فقر کا زمانہ بھی دیا، انگاروں پہ لٹایا بھی، تلواروں کے نیچے بھی ان کا امتحان ہوا، تخت پر اقتدار کے اندر بھی ان کا بٹھا کر امتحان ہوا، لیکن یہ ہر حال میں ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا. یہ تو اللہ کے متقی، اہل تقوی کے، یہ تقوی شعار لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر آئے افواہ، تو افواہوں پہ کان نہ دھرا کرو، افواہیں نہ پھیلا پھلایا کرو، اس سے ملکی معاشی طور پہ بڑا نقصان ہوتا ہے، بغیر تصدیق کے بات آگے نہ پھیلایا کرو. پھر اللہ نے اہل ایمان کا، پھر صحابہ کی عظمت کا تذکرہ پھر فرمایا کہ صحابہ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں جن کے ہاں ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب چیز ہے، اور ان کے ہاں گناہ اور فسق نفرت کی چیز ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا اگر اہل ایمان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے اور ان کے آپس میں تلواریں نکل آئیں، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ سارے ایمان والے، عربی ہوں، اجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، امیر غریب، کسی زبان کے، رنگ کے، نسل کے، ان سب کا ایک رشتہ ہے اخوت اسلامی کا. انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان ایک رشتے کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور وہ رشتہ اخوت اسلامی ہے، اخوت دعوت اسلامی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا سبحان اللہ, ساتھ یہ بھی فرمایا جب تک تقویٰ اور ایمان کی حقیقت ہوگی یہ قوت اسلامی کا رشتہ پائیدار ہوگا, اور جب ایمان اور تقوی کی دولت چلی جائے گی تو پھر ان کے اندر پٹھان پنجابی مہاجر یہ ادھر کا یہ اس ملک کا یہ اس ملک کا, یہ میرا وطن یہ تیرا وطن, یا پھر ان یہ نئے نئے بت ان کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور اسلامی اخوت پاش پاش ہو جائے گی. اور فرمایا تمہاری قوت اور طاقت اسلامی اخوت میں ہے, ایمان کے ساتھ ہے یہ اخوت اسلامی کا رشتہ, تقوی کے ساتھ ہے, اسی پر اللہ کی رحمت تم پر ہوگی. اور جس سے دل ٹوٹتے ہیں بد اخلاقی سے, جس سے دل ٹوٹتے ہیں آپس میں, اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. اور وہ چیزیں یہ ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور دوسرے کو برے لقب سے پکارنا اور برے القتانہ دینا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور کسی کے عیبوں کے ٹاؤ میں رہنا, تلاش میں رہنا, کسی کے عیب کے تلاش میں رہنا. میرا ربی فرمایا کرتے تھے جو کسی مومن کے عیب کے تلاش میں رہتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے, اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. فرما اس سے دل ٹوٹا کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا, برے لقب سے کسی کو پکارنا اور کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا, اور بدترین گناہ ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا برا انداز میں تذکرہ کرنا. یہ تو ایسا گھٹیا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بھائی کو ذبح کرے اور پھر اس کا گوشت کھانے لگ جائے. یہ گناہ تو ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح آپس کے ٹوٹ پھوٹ کی ایک وجہ رنگ نسب کی بنیاد پر خاندان قبیلے کا تکبر غرور, میں فلاں قبیلے کا, میں فلاں خاندان کا. اللہ نے فرمایا یہ سارے نسب خاندان صرف جان پہچان کے ہیں, اللہ کے ہاں عزت کا معیار اور اللہ کے ہاں قرب کا معیار تقویٰ ہے, تقویٰ. باقی سارے کے سارے ایک ہی لڑی کے اندر پروئے ہوئی ہیں. اور صرف زبان سے ایمان اسلام کہہ دینا کافی نہیں ہے, ایمان کی حقیقت پیدا کرنی ہوگی. ایمان کی حقیقت جب اللہ کے راستے میں سب کچھ لگانے کا جذبہ ہو, اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں یہ لوگ ایمان میں سچے ہیں. اور کبھی اسلام اور ایمان لا کر اعترانا نہیں, تکبر نہیں کرنا, کہ ناز نہ کرنا کہ میں ایمان لے کے کوئی میرا کمال ہے. فرمایا میں نے تیرا کمال نہیں, یہ اللہ کا فضل ہوا تجھ پر, اس اللہ کا احسان ہوا تجھے اتنی بڑی دولت مل گئی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ قاف ہے, شروع کے اندر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, پھر کفار کا یہ کہنا کہ مٹی بوسیدہ, پھر کیسے زندہ ہوں گے, مٹی بوسیدہ, ہڈیاں ریزہ ریزہ, کیسے زندہ ہوں گے. اللہ فرمایا تمہارے ریزے کہاں کہاں بکھرے ہیں اور تمہارے جسم میں کتنی کمی آئیے, اللہ سب جانتا ہے, اس کے پاس کتاب ہے, ساری چیزیں تمہاری اس کے اندر محفوظ ہیں. دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان کیسا بنایا ہے, کیسے اسے مزین کیا ہے, زمین کیسے بچھائی ہے, کیسے اس پہ پہاڑ گاڑ دی ہیں اور کیسے اس کے اندر سبزہ اگایا ہے. جو اللہ رب العزت یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. جیسے اللہ پیدا مرتا پیدا کرنے میں نہیں تھکا, آئندہ بھی دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. پھر وہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اس اللہ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, دائیں طرف بیٹھے ہیں, جو تم زبان کے بول بولتے ہو یہ فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. اور فرمایا کل قیامت میں جب اللہ کا نافرمان جہنم میں جائے گا تو اپنے ساتھیوں کو کوسے گا, اسے کہا جائے گا ہاں تیری بری حرکتوں کا انجام یہ ہے. جہنم بھی کہے گی اور اللہ بھیج, ابھی میرے میں گنجائش ہے, اور میرا ایندھن بھیج, ابھی اور گنجائش ہے. اور اللہ اہل ایمان کے لیے جنت کو قریب کرے گا, اور صرف ان کے اعمال کا بدلہ نہیں اپنے فضل سے بھی انہیں بہت کچھ دے دے گا. پھر اللہ رب العزت نے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا, اہل ایمان سے کہا صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہا کرو. پھر سورہ ذاریات ہے, 1 2 3 کئی ساری قسمیں کھائیں, اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن سچا ہے. اور جو قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے انہیں جب جہنم میں پیش کیا جائے گا تو مجھے سچائی کا انہیں یقین ہو جائے گا, وہ جہنم میں رہیں گے, اس کے مقابلے میں ایمان والے جنت میں چشموں کے اندر رہیں گے, اللہ کے دیے ہوئے پر خوب خوش ہوں گے. اس لیے کہ یہ دنیا میں نیک ہوا کرتے تھے, رات کو بستروں سے الگ, پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوا کرتے تھے, قیام میں رکوع میں رہا کرتے تھے, سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے. اور وبالاسحار هم يستغفرون، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، سال بھر تو اس کا موقع نہیں ملتا، سحری میں ہم جیسے کمزور کہاں اٹھیں، لیکن اللہ نے رمضان کی مقدس گھڑیاں دے دی، سبھی سحری میں اٹھتے ہیں، تو پھر کر لو نا جنت والوں کا کام۔ ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وہ دولت انہی کی مشابہ کر کے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ ہاں کر لو، سحری کی ان گھڑیوں میں کتنی رہ گئیں، 6, 7, 8 اتنی رہ گئیں سحریاں، کر لو اٹھ کر سحری کے وقت کچھ اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، میرے مولا کو منا لیا کرو، تاکہ اللہ کرے اس آیت کے میں اور آپ بھی مصداق بن جائیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات عبادت میں گزرتی ہے، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مولا جیسے کرنی تھی ویسے نہیں کر پائے، جیسے کرنی تھی ویسے نہیں کر پائے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں، ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں فرشتے آئے اور آ کر بیٹھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فجاء بعجل، جلدی سے بچھڑا بھونا ہوا فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم بڑے مہمان نواز سے، جیسے پچھڑا آگے کیا تو ابراہیم کے یہ مہمان ہاتھ پیچھے کر بیٹھے، ابراہیم خوف زدہ ہو گئے۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نہ کھائے تو اس معاشرے میں یہ رواج تھا، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کسی گھر کا نمک نہیں کھایا کرتا تھا، ڈر گئے کھا نہیں رہے کہیں نقصان تو نہیں پہنچانے کے لیے آئے، نبی عالم الغیب تو نہیں ہے نا بھائی، سامنے بیٹھے ہیں فرشتے لیکن پتہ کوئی نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ فوراً خوف محسوس کیا اجنبی لوگ ہیں، کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو فوراً ان فرشتوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے اور پینے سے مبرہ ہیں، آپ کو ہم ایک بیٹے، سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کی بیوی پیچھے پردے کے اندر بیٹھی تھی، اور اس نے جب سنا کہ بیٹا ملنے والا ہے، وہ کہ حیرت سے، تعجب سے یوں ہاتھ مارنے لگی، فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، بوڑھی بانج، اس پر میرا بیٹا ہوگا، ایسے ہوگا، اس حال میں ہمارا بیٹا، تعجب کر کے یوں ہاتھ مارا چہرے پہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں فرشتے نے کہا، قال کذلک قال رب انه الحکیم العلیم، ہاں تو بوڑھی ہی رہے گی ابراہیم، اسی عمر میں رہے گا، اسی موسم میں رہے گا، لیکن اللہ اسی موسم میں اپنی قدرت دکھائے گا، تمہیں اسماعیل جیسا بیٹا دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ انشاءاللہ رات 12:30 بجے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی۔